الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے خلافت راشدہ کے بارے میں بیان سنا تھا۔ خلافت راشدہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت راشدہ ہے، اور یہ 30 سال بنتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس پر قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ سن 11 ہجری سے 13 ہجری کے درمیان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت راشدہ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ضمن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں بھی بیان ہوگا۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ یعنی جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جاء بالصدق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدق بھی یعنی جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ گفتگو کو بیان کیا ہے جو آپ نے غار ثور میں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب رسول اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غم اپنی ذات کا نہیں تھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا غم تھا کہ کہیں آپ کو کفار مکہ کوئی اذیت یا تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کی صحابیت کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا حسین بن فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانا، جو بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ اس قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور بہت ساری آیات کریمہ ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور جو اپنا مال اللہ کی راہ میں ستھرا ہونے کے لیے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کی راہ میں اپنا مال دینے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جو اپنا مال اللہ رب العزت کی رضا میں دیتے تھے، اور آپ نے اپنے مال کے ذریعے کتنے غلاموں کو آزاد کروایا۔ انہی غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں متقی لوگوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا تم میں سے وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے زیادہ تقوی والے تھے، کتنے زیادہ پرہیزگار تھے، اس کا بیان بھی قرآن کریم میں آپ نے سماعت کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کریم کی آیات کے علاوہ احادیث طیبات میں بھی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آقا، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے تم میں سے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع سیدنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی، یعنی اے ابو بکر، سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں نے دیکھا کہ تاروں بھری رات ہے، نبی پاک علیہ السلام میرے قریب تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کی، آقا، یہ بتائیے کہ آسمان پر اتنے ستارے ہیں، کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، آقا، یہ بتائیے میرے والد ماجد ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ان سب پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت نشان کے کیا کہنے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کے القاب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ یہ مبارک خاندان اتنی عظمتوں والا ہے کہ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق خود صحابی ہیں، بلکہ آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ابو عتیق محمد بھی صحابی ہیں، آپ کی چار نسلیں صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ قرب حاصل تھا۔ آپ ساتویں پشت میں مرہ بن کعب کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے شجرے میں مل جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 2.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، اس سے کون نہ واقف ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے نہ صرف صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک جگہ جمع کیا، بلکہ آپ نے دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے مختلف جگہوں پر لشکر اسلام کو بھی روانہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ایک معاملہ میں اختلاف ہوا کہ اب خلافت کس کو دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کیونکہ کئی آیات طیبات تھیں، کئی احادیث کریمہ تھیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی متفقہ رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر کئی آیات تجیبات ہیں۔ مثلا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یعنی اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ ان کا پیارا، وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قومن سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اصحاب ہیں، کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کچھ عرب کے قبیلے مرتد ہوئے اسلام سے پھر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر اسلام کا امیر بنا کر ان کی طرف روانہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کو دبا دیا۔ اس آیت کریمہ سے بھی علماء فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان گواروں سے فرماؤ جو کہ پیچھے رہ گئے کہ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ صدر الافاضل بدر المماثل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس قوم سے بنی حنیفہ یمامہ کے رہنے والے مسیلمہ قذاب کی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ مسیلمہ قذاب یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو کہ کاتب وحی بھی رہا ہے لیکن بعد میں اسلام سے مرتد ہو کر یہ کافر ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی قوم یمامہ نے اس کا ساتھ دیا تو ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ اسی لشکر میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے سے پہلے شہید کیا تھا اور انہی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسیلمہ قذاب کو بھی واصل جہنم کیا۔ اس آیت کریمہ سے بھی علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف کئی مرتبہ اشارہ فرمایا۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے وصیت لکھ دوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ اللہ تعالی اور عام مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی کئی موقع پر امیر بنایا۔ مثلا سن 9 ہجری میں جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تو پہلا حج جب کرنے کے لیے مسلمان گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے مرض وصال کے جب ایام تھے، جو آخری 14 یا 15 دن تھے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے امامت نہ کروائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا مسلح عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم اسے اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خلیفہ ہیں جن پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ عقائد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ بات زیر بحث آئی کہ اب کس کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بیحقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر اکابر صحابہ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا، اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر کرتے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، لہذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملہ میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک شخص انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا، اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور علیہ السلام کے معاون اور مددگار تھے، اسی طرح خلیفہ رسول اللہ کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اور پھر تمام انصار اور مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک نگاہ اس مجمع پر ڈالی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا۔ فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مجمع پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ حضرت علی بھی موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے ابو طالب کے صاحب زادے، آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کلام کیا اور پھر کھڑے ہو کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو آگے بڑھایا ہے تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان میں اس واقعہ کی جانب اشارہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت یعنی بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں پر امام بنایا تھا، یہاں تک کہ ابن زمعہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا، لا 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 یعب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یسلی بالناس ابو بکر، یعنی نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ معاذ اللہ، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش نہیں تھے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن جو شان، جو عظمت، جو لوگوں کے دلوں میں محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، ایسا مقام کوئی اور نہ پا سکا۔ سب صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے آنکھوں کے تارے ہیں، نبی پاک کے پیارے ہیں، لیکن سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کے بعد باقی اشرا مبشرہ یعنی وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ملک شام کی طرف روانہ فرمایا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ لشکر واپس آ گیا تھا، آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس لشکر کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اگرچہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کو اس سے منع کر رہے تھے کہ آپ اس لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ نہ فرمائیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگرچہ پرندے میری بوٹیاں نوچ کر کھائیں، اگرچہ مجھے زمین پر گھسیٹا جائے، اگرچہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، لیکن میں اس لشکر کو کبھی بھی واپس نہیں بلاؤں گا جس لشکر کو نبی پاک علیہ السلام نے خود روانہ کیا ہو۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ان کی سپہ سالاری میں آپ نے یہ لشکر ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے ملک شام کی طرف جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگوں میں ایک فتنے اٹھے ان میں ایک فتنہ مرتدوں کا اٹھا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام سے پھر گئے، وہ بھی گھبرا گئے۔ ان کی طرف حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ ایک فتنہ زکات کے منکروں کا اٹھا، کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بھی سرکوبی کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف قبیلوں میں بھیجے اور فرمایا، جو نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک رسی بھی دیتا تھا وہ بھی دے گا، کسی کو کوئی معافی نہیں ہے جس پر زکات فرض ہے۔ صحابہ کرام نے یہاں بھی آپ کو منع کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بعد میں سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا بالکل درست کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے علاوہ مسیلمہ قذاب کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا جس نے اسے شکست فاش دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جی ہاں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لے کر آئی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ وہ پیارے صحابی ہیں جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا خلیفہ پکارا جاؤں، چنانچہ اس کے بعد آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جانے لگا۔ سب سے پہلے آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جانے لگا، آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کیا، سب سے پہلے آپ نے ہی قرآن پاک کا نام مصحف رکھا، سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزینہ یعنی روز کا خرچہ مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر سے جو چادریں اٹھائیں اور ان کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، اے خلیفہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجارت نہیں کروں گا تو اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ جو امور ریاست ہیں ان کو سر انجام دیں، آپ کا کچھ نہ کچھ روزینہ یعنی خرچہ کچھ مقرر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کا کچھ خرچہ مقرر کیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے، آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بیت المال مقرر کیا۔ اگرچہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیت المال سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا، بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت نشان کتنی زیادہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کے فروغ کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے، اس کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو مکتوۃ المدینہ کی کتاب فضان صدیق اکبر کا مطالعہ کریں، اور اگر مختصر طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عاشق اکبر کا مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو سیرت کے وہ پہلو معلوم ہوں گے جو شاید آپ کو بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی نہ پتہ چل سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی بلا حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دین الاسلام، دین الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالا ہوا، دین الاسلام.